الحمد لله الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله لقد جاءت رسل ربنا بالحق صلوات الله وسلامه على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون صدق الله العظيم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. ماں باپ کے ذمے اولاد کے حقوق ہیں اور اولاد کے ذمے ماں باپ کے حقوق ہیں، بالکل اسی طریقے سے ایک شوہر کے اوپر بیوی کے حقوق ہیں، اسی طرح بیوی کے ذمے بھی شوہر کے حقوق ہیں. ماں باپ کی ذمہ داریوں میں کل ذکر کیا تھا، ایک تو اچھا نام رکھنا، عقیقہ کرنا، بچے کو دین کی تعلیم اور تربیت پر لگانا اور اس کا خیال رکھنا، اس کے بعد جب وہ جوان ہو جائے اور شادی کے قابل ہو جائے، یہ بھی ماں باپ کی ذمہ داریوں میں آتا ہے کہ اپنی اولاد کے لیے مناسب رشتہ تلاش کریں. اگر لڑکی ہے تو اس کے لیے مناسب اور نیک لڑکا تلاش کرنا، اور اگر لڑکا ہے تو لڑکی نیک تلاش کرنا. حدیث شریف میں اس کی وضاحت بہت تفصیل کے ساتھ، دین میں تو ہر چیز کی تفصیل بیان کی گئی ہے. ہمارا جو دین ہے یہ مکمل دین ہے. زندگی کے جتنے اہم مواقع ہیں ان مواقع میں جن تعلیمات کی اور رہنمائیوں کی ضرورت ہے، وہ تمام کے تمام رہنمائیاں دین نے کی ہیں. دین کسی موقع پر بھی ہم کو اکیلا نہیں چھوڑ دیتا، بلکہ ہمیشہ ہمیں ساتھ لے کر چلتا ہے. جیسے آدمی جب مکان بناتا ہے تو مکان کے ہر کمرے کے اندر لائٹ لگاتا ہے کہ ہمارا کوئی بھی کمرہ اور ہمارا کوئی بھی روم جو ہے وہ ڈارکنیس میں، یعنی اندھیرے میں نہ رہ جائے کہ ہم کو تکلیف ہو جائے. بس شریعت مقدسہ بھی ایک بڑے بنگلے کی طرح ہے، کہ جس کے ہر کمرے میں روشنی ہے، غم آئے تو کیا کرنا ہے، خوشی آئے تو کیا کرنا ہے، آپ اگر باپ ہیں تو کیا کرنا ہے، آپ شوہر ہیں تو کیا کرنا ہے، آپ بڑے ہیں تو کیا کرنا ہے، آپ چھوٹے ہیں تو کیا کرنا ہے، ماں ہے تو اس کو کیا کرنا ہے، بیٹی ہے تو اس کو کیا کرنا ہے، بیٹا ہے تو اس کو کیا کرنا ہے، مالدار ہے تو کیا کرنا ہے، غریب ہے تو کیا کرنا ہے، دین کمپلیٹ ہے۔ اور بڑی اچھی بات جو ہے وہ یہ ہے کہ اللہ نے اپنی کتاب میں قرآن کریم کے کمپلیٹ ہونے کا اعلان کیا ہے، فرمایا الیوم اکملت لکم دینکم وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ منورہ پہنچنے کے بعد جب حج کی فرضیت ہوئی تو ایک حج کیا ہے اور چار عمرے کیے ہیں، تو یہ واحد حج جس کا نام حجۃ الوداع بھی رکھا ہے اور حجۃ التمام بھی رکھا ہے اور حجۃ الکمال بھی رکھا ہے اور حجۃ البلاغ بھی رکھا ہے اور حجۃ الاسلام بھی رکھا ہے، کئی نام ہیں اس کے۔ اس میں جمعہ کا دن تھا، عرفہ کا دن، عرفہ کا دن حج کے کمپلیشن کا دن ہے، عرفات کا میدان حاجی کو مل گیا، اس کا حج ہو گیا، اب اس کا حج بریک نہیں ہو سکتا ہے۔ تو عصر کی نماز کے بعد کا وقت تھا اور جمعہ کا دن تھا اور عرفہ کا زمانہ تھا کہ اللہ تعالیٰ نے یہ آیت اتاری، الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا، آج کے دن ہم نے تمہارے دین کو مکمل کر دیا اور تمہاری نعمتوں کو تم پر کمپلیٹ کر دیا، اور ہم اس سے کم پر راضی نہیں ہیں کہ اب ایسی نعمت ملنے کے بعد کسی اور چیز کی طرف تم متوجہ ہو کر آؤ۔ اب میں تم سے ایک ہی چیز چاہتا ہوں کہ تمہاری زندگیوں میں کمپلیٹ ایمان ہو، اب میں یہ چاہتا ہوں کہ پورا دین تمہاری زندگیوں کے اندر ہو، اور جو یہ پورا دین لے کے آئے گا، اللہ فرماتے ہیں یہ منظور ہے مجھے، اور ادھر ادھر کی چیزیں لے کے آئے مجھے منظور نہیں ہے۔ جس کو اللہ تعالیٰ نے اتنا مکمل دین عطا فرمایا ہو، اس کو کسی اور چیز کی طرف جانے کی ضرورت کیا ہے؟ جس کے پاس وافر مقدار میں کھانے پینے کی اشیاء ہو تو وہ کسی کے پاس کھانے کی بھیک کیوں مانگے گا؟ جب اللہ نے دین ایسا دیا ہے کہ یہ دین ہم پوری دنیا کو دے سکتے ہیں، پورے عالم کو دے سکتے ہیں، تو ظاہری بات ہے کہ ہم تہذیب کی اور تمدن کی اور دین کی بھیک کسی اور کے دروازے پر نہیں مانگیں گے۔ ایک اور جگہ پر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِن، جو دین کے علاوہ کچھ اور تلاش کرے گا دین کے نام پر، اللہ تعالیٰ کے یہاں منظور نہیں ہے، اور آخرت میں اسے نقصان کے علاوہ کچھ نہیں ہوگا، وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ، آخرت میں ایسا شخص نقصان اور خساروں کے علاوہ کچھ اٹھائے گا نہیں. ہمارے یہاں ایک بزرگ گزرے ہیں, تو ایک زمانے میں, اب تو سگریٹ کا زمانہ آ گیا, لوگ سگریٹ پیتے ہیں, پہلے کسی زمانے میں بیڑیاں ہوا کرتی تھی, تمباکو کی بنائی جاتی تھی, ایک پتے کے اندر تمباکو رکھ دیا, اسے لپیٹ لیا اور اسے پی لیا, اس کو بیڑی کہتے ہیں. ابھی بھی چلتی ہے بیڑیاں, یہ سگریٹ کا کام کرتی ہیں. وہ دیسی سگریٹ ہے, یہ ذرا آرٹیفیشیل سگریٹ. تو وہ ہمارے مولانا یوں فرماتے تھے کہ باپ کی سگریٹ کی فیکٹری ہے اور بیٹا دوسروں کے پاس بیڑیاں مانگتا ہے, تو لوگ یہی کہیں گے کہ یا تو یہ لڑکے کو معلوم نہیں ہے کہ اس کے باپ کی جو ہے سگریٹ کی فیکٹری ہے, یا یہ ہو سکتا ہے کہ اس کی باپ کے ساتھ بنتی نہ ہو. ورنہ جس کے باپ کا سگریٹ کا فیکٹری ہو, اس کو بیڑی کے ٹھوٹھے مانگنے کی ضرورت کیا ہے. فرماتے ہیں اللہ نے اتنا پیارا اور اتنا بہترین دین عطا فرمایا ہو, پھر ہم کو دین کی بھیک کسی غیر کے پاس مانگنے کی کوئی ضرورت نہیں. ایک دن حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ, وہ تورات کا ایک کاغذ پڑھ رہے تھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں. اب پڑھتے جا رہے ہیں پڑھتے جا رہے ہیں, اب جب آدمی پڑھ رہا ہوتا ہے تو اس کی نظر تو کاغذ پر ہوتی ہے, سامنے والوں کے اوپر کیا گزرتی ہے اور سامنے والے کیا اثر لے رہے ہیں وہ اس کی طرف کم توجہ کرتا ہے. تو پڑھتے جا رہے ہیں پڑھتے جا رہے ہیں, کسی نے اشارہ کیا کہ تم سرکار کے سامنے یہ کاغذ پڑھ تو رہے ہو لیکن ذرا سرکار کا چہرے کا تاثر بھی تو دیکھو کہ کیا ہو رہا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ غصے سے سرخ ہو رہا ہے, آپ غصے ہو رہے ہیں. انہوں نے فوراً کاغذ رکھ دیا اور کاغذ رکھ کر جو ہے معذرت کرنے لگے, معافی مانگنے لگے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں صحابہ کرام بڑے ادب سے بیٹھتے تھے, بہت احترام کے ساتھ بیٹھتے تھے, زور سے بولنا بھی نہیں, قہقہے نہیں لگانا, بلکہ روایتوں سے پتا چلتا ہے کہ ایسا سر جھکا کر بیٹھتے تھے جیسے کہ ان کے سروں کے اوپر پرندے بیٹھے ہیں کہ سر ہلائیں گے تو پرندے اڑ جائیں گے. اتنا ادب کے ساتھ, دین کی باتیں ادب کے ساتھ سننی چاہیے تب جا کے فائدہ ہوتا ہے. رسمی طور پر سننے سے وقت گزر جاتا ہے, فائدہ نہیں ہوتا ہے. اگر دین کی باتوں سے فائدہ اٹھانا ہے تو دل کے کانوں سے سننا اور پوری توجہ کے ساتھ سننا. اب آقا کے یہاں یہود بھی آتے تھے, یہود کی نیت خراب, وہ سرکار کو مختلف قسم کے سوالوں میں الجھاتے تھے اور وقت سب جو ہے اس میں گزروا دیتے تھے. کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ خالی ایک سوال اٹھا دیا اور اب جو ہے اس کے اندر سامنے والے کو الجھا دیا, نتیجہ یہ کہ کام کا وقت نکل گیا. تو مختلف سوالات کرتے تھے. اب سوال کرنا منع نہیں ہے لیکن سوال ڈھنگ کا بھی ہونا چاہیے. سوال پوچھنے کا مقصد یہ ہے کہ بھئی علم حاصل ہو جائے, عقیدہ صحیح ہو جائے, عمل صحیح ہو جائے, اس لیے علم سوال کرتے ہیں. سامنے والے کا معیار معلوم کرنے کے لیے کہ دیکھیں ان کے پاس کتنا نالج ہے, میرے سے کم ہے کہ زیادہ ہے, اس لیے سوال نہیں کرنا ہے. ہم لوگ کلیکٹر نہیں ہیں, ہم لوگ سب دوسروں کے ذمہ دار نہیں ہے کہ کس کے پاس کتنا علم ہے وہ جانچتے پھریں, یہ ہماری ذمہ داری نہیں ہے. تو کچھ لوگ فضول سوالات کرتے تھے سرکار کے یہاں, بیجا سوالات کرتے تھے. جب بیجا سوالات کرتے تھے تو ایک دن حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم ممبر پر بیٹھے اور آپ نے فرمایا سلونی اما شیتم، پوچھو کیا پوچھنا ہے تم کو، کیا سوال درپیش ہے تمہیں، آج جو پوچھو گے اس کا جواب دوں گا. تو پہلے صحابہ کرام نے یہ سمجھا کہ آج سرکار بہت خوش ہیں اور بس ہم جو سوال پوچھیں گے اس کا جواب. تو کسی نے پوچھا کہ میرے ابا کا نام کیا ہے، کسی نے کہا میرا نسب کیا ہے، سب کے جواب دے دیے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے. لیکن پھر چہرے پر جب نظر ڈالی تو معلوم ہوا کہ یہ جو اعلان فرمایا سلونی اما شیتم، یہ خوشی کا اعلان نہیں ہے بلکہ غصے کا اظہار ہے. پوچھو کیا پوچھنا ہے تم کو، اس کا سب سے پہلے احساس ہوا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، چونکہ وہ چہرہ انور دیکھ رہے تھے اور اس پر خفگی اور غصے کا اثر جو ہے وہ نظر آ رہا تھا. اس بنا پر دونوں گھٹنوں پر کھڑے ہو گئے اور سرکار سے بڑی معافی تلافی کرنے لگے کہ معاف فرما دیجیے اللہ کے رسول، ہم لوگوں یہ احساس نہیں تھا، اس بنا پر یہ دو تین سوالات آپ سے کر لیے، نہیں کریں گے سوال، آپ معاف فرما دیجیے، اللہ کے غضب سے اور آپ کو ناراض کرنے سے ہم اللہ کی پناہ مانگتے ہیں. پھر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دوستو سوالات کرنا، ضرورت پڑے معلوم کرنا ہو، عمل درست کرنا ہو، بات سمجھ نہ آ رہی ہو، سوال کرنا اور میں سوال کا جواب دوں گا، لیکن فضول سوال مت کرو اور کثرت سے سوال مت کرو. زیادہ سوالات کرنے کی وجہ سے احکام آئیں گے اور احکام پر عمل نہ کرو تو حالات آئیں گے، پریشانی آئیں گی، اللہ کی پکڑ آئے گی. اس لیے میں نہ کہتا ہوں کہ سوالات زیادہ مت کرو، کیونکہ ہر سوال کا جواب تو ہے ہی، جہاں سوال آئے گا وہاں جواب بھی آئے گا، جواب آئے گا تو حکم آئے گا، حکم آئے گا تو عمل کرنا پڑے گا، عمل نہیں کرو گے تو ظاہری بات ہے اللہ کی پکڑ آئے گی. پھر آپ نے فرمایا کہ تم سے پہلی قوموں نے اپنے انبیاء کے سامنے لمبے چوڑے سوالات کیے، نتیجہ یہ ہوا کہ وہ سوال کے نتیجے میں احکام آئے اور احکام کو وہ بجا نہ لا سکے، نتیجہ یہ ہوا کہ اس کے نتیجے میں ان کو تباہ کیا گیا، ہلاک کر دی گئی قومیں. تو میں بات عرض کر رہا تھا کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کو جب دکھایا گیا کہ چہرہ غصے سے سرخ ہو گیا ہے، آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ جو شخص حسین ہوتا ہے اس کا غصہ بھی جلدی پہچاننے میں آ جاتا ہے اور اس کا غم بھی جلدی سے چہرے سے معلوم ہو جاتا ہے، چہرے سے آشکارا ہو جاتا ہے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہ کاغذ رکھ دیا، وہ پیپر رکھ دیا، معافی مانگی کہ سرکار میں آپ کو دکھی نہیں کرنا چاہتا تھا، میں آپ کو غمگین کرنا نہیں چاہتا تھا، میں آپ کو پریشان نہیں کرنا چاہتا تھا، میں تو تورات میں دین کی تائید کی گئی ہے وہ بتانا چاہتا تھا. فرمایا ایسی بہترین کتاب اللہ نے قرآن کریم کی شکل میں عطا فرمائی ہے کہ جتنے پہلے ادیان ہیں اور جتنی پہلی کتابیں ہیں وہ تمام کا خلاصہ اور وہ تمام کا نچوڑ اور وہ تمام کا کریم نکال کر اللہ نے قرآن کریم میں رکھ دیا. اب کیا چاہتے ہو، اس کے مقابلے میں اور کوئی چیز کی ضرورت ہے ہی نہیں. تو اتنا کمپلیٹ دین اللہ تعالیٰ نے عطا فرمایا ہے، اس لیے قرآن کریم میں اعلان فرمایا ان الدین عند اللہ الاسلام. بس اب اگر دین ہے کوئی تو وہ دین اسلام ہے، اور اسی کو اختیار کرنا ہے. اور اسلام کے دو معنی ہے، ایک تو اسلام کے معنی ہے دین اسلام کے، مذہب اسلام کے، اور دوسرا اسلام کا معنی ہے مکمل سبمٹ کر دینا اپنے آپ کو اللہ کے احکام کے سامنے سرنڈر کر دینا کہ جتنا اللہ کہیں گے اتنا کروں گا، جتنا رسول اللہ فرمائیں گے اتنا کروں گا، بس دین جہاں روک دے گا رک جاؤں گا، اور جہاں سرکار کہیں گے کرو تو کروں گا، بس اس کا نام دین ہے۔ دیکھیے اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں اس کو بھی فرماتے ہیں، وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جس چیز کے بارے میں تمہیں کہہ دیں وہ کرو، اور جن چیزوں سے تمہیں روک دیں اس میں رک جاؤ، اور یہ یقین سمجھو کہ جو کرنے کو کہا ہے اس میں میرا فائدہ ہے، اور جو چیز کرنے کو نہ کہا ہے اس میں دنیا چاہے کتنا بھی فائدہ بتائے لیکن اس میں نقصان ہی نقصان ہے۔ صحابہ کرام کا کمال یہ تھا کہ جتنا آقا فرماتے تھے اتنا کرتے تھے، جہاں روک دیتے تھے رک جاتے تھے۔ اب سرکار نے نکاح کرنے کے سلسلے میں اور لڑکا یا لڑکی تلاش کرنے کے سلسلے میں ایک بڑا بہترین قانون بیان کیا، ایک بہترین اصول بیان فرمایا۔ کیا فرمایا؟ تنکح المرأة لأربعین، شادی جو کی جاتی ہے کسی لڑکی کے ساتھ تو چار بنیادوں پر کی جاتی ہے، یعنی جب لڑکی تلاش کرتے ہیں لڑکے کے واسطے تو لڑکی کے اندر چار قسم کی خوبیاں ڈھونڈتے ہیں، تلاش کرتے ہیں۔ تنکح المرأة لأربع، لمالها ولجمالها ولحسبها ولدینها فاظفر بذات الدین تربت یداک۔ ہم لوگ نکاح کے موقع پر بیان بھی سنتے ہیں اور نکاح کے موقع پر خطبہ بھی سنتے ہیں۔ نکاح کا جو خطبہ ہے اس میں جو تین آیتیں ہیں وہ تین آیتوں میں آنے والوں کو پانچ مرتبہ تقویٰ کا حکم دیا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ تقویٰ کا پیغام اور تقویٰ اللہ کے ڈر کا میسج اتنا بڑا ہے کہ اگر یہ زندگیوں کے اندر آ جائے اور یہ زندگیوں کے اندر رچ جائے تو گویا کہ انسان کی زندگی بن جائے گی۔ تو ایسا بہترین میسج آنے والے لوگوں کو بھی دیا جاتا ہے اور دلہا صاحب کو دیا جاتا ہے اور دلہن کے گھر والوں کو بھی دیا جاتا ہے، اور دلہن چونکہ مسجد میں نہیں ہوتی تو اس تک یہ پیغام نہیں پہنچتا۔ ضرورت چونکہ شوہر کو یہ سمجھانے کی ہوتی ہے کیونکہ وہ گھر کا مکھی بنے گا، تو اس کے اندر اللہ کا ڈر ہوگا تو وہ اپنی بیوی کے حقوق کو بجا لائے گا اور ادا کرے گا، اس بنا پر یہ پیغام اس کو دیا ہے۔ پانچ مرتبہ تقویٰ کی بات کہی ہے، اور یہ خطبہ ظاہری بات ہے کہ یہ خطبہ جو ہے کوئی من گھڑت خطبہ نہیں ہے، بلکہ یہ خطبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود جو ہے نکاح کے موقع پر ارشاد فرمایا ہے، تو سنت ہے یہ خطبہ، اور احادیث ملا دی جاتی ہیں اس کی تائید کے اندر، اور دو تین حدیثیں بھی ملا دی جاتی ہیں، جیسے النکاح من سنتی فمن لم يعمل بسنتی فلیس منی۔ اور میرے والد صاحب ایک اور حدیث پڑھتے تھے، اربع من سنن المرسلین، چار چیزیں نبیوں کی سنت ہے، چار چیزیں نبیوں کی سنت ہے، اربع من سنن المرسلین، السواک والنکاح والتعطر والحیاء، چار چیزیں نبیوں کی سنت۔ بڑی پیاری بات فرمایا، مسواک کرنا ہر نبی کی سنت رہی ہے۔ مسواک کرنا یعنی منہ کو صاف رکھنا، یہ ہر نبی کی سنت رہی ہے، یہ دین ہے ہی بڑا پاکیزہ۔ اس بنا پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مسواک کے بارے میں بڑی فضیلتیں بیان فرمائی ہے۔ امام غزالی رحمتہ اللہ علیہ فرماتے ہیں 70 سے زیادہ فائدے ہیں مسواک کے۔ بڑا فائدہ یہ ہے کہ مسواک کرنے والا دنیا سے ایمان کے ساتھ اٹھایا جائے گا اور اللہ اس نے خاتمہ نصیب فرمائیں گے، مرتے وقت کلمہ پڑھنا نصیب ہو جائے گا، تو کتنی بڑی نعمت ہے، خرچہ کچھ بھی نہیں ہے اور فائدہ اتنا بڑا اللہ تعالیٰ جو ہے وہ عطا فرما رہے ہیں۔ مسواک ہر نبی کی سنت ہے، ہر نبی نے مسواک کیا ہے، اور ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کثرت سے مسواک کیا ہے، بلکہ میں یوں کہوں کہ دنیا سے جاتے ہوئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا آخری عمل مسواک رہا۔ آپ مرض الوصال میں تھے، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کی گود میں سر مبارک رکھا ہوا ہے، اتنے میں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کے بھائی حضرت عبد الرحمن، جو حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کے بیٹے ہیں اور ماں عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کے بھائی ہیں، وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی عیادت کے لیے گھر آئے، حجرہ عائشہ میں آئے، تو ان کے ہاتھ میں مسواک تھا۔ سرکار کی نظر جو ہے عبد الرحمن کے مسواک کے اوپر ٹھہر گئی۔ ماں عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا فوراً سمجھ گئی کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنی عادت کے مطابق مسواک کرنا چاہتے ہیں، چونکہ آپ کے پاس ہمیشہ فرشتے آتے رہتے ہیں اور فرشتوں کو بدبو سے نفرت ہے، اس لیے آپ اپنے منہ کو ہمیشہ صاف رکھتے ہیں، اور فرماتے ہیں کہ مسجد میں بھی کچا لہسن اور کچی پیاز اور بدبودار چیزیں کھا کر سیدھے چلے مت آؤ، منہ کو صاف کرو پھر مسجد میں آؤ، کیونکہ مسجدوں میں فرشتوں کا ہونا ثابت ہے۔ لہذا مسجدوں کو بھی خوشبودار رکھو، بدبو سے پاک رکھو، اپنے جسم کو بھی پاک رکھو۔ اس لیے دوسرے نمبر پر فرمایا کہ مسواک سے منہ صاف اور پاک رہے گا، اور دوسری بات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی کہ عطر کا استعمال کرو، جس سے آپ کا جسم جو ہے خوشبودار رہے گا۔ ہر نبی بدبو سے دور رہا ہے اور خوشبودار رہا ہے، لہذا سرکار بھی خوشبو کا استعمال فرماتے ہیں، اور ویسے تو آپ کے پسینے میں بھی اللہ نے خوشبو رکھی ہے۔ ایک صحابیہ ہیں، ان کے گھر پر حضور آرام کر رہے تھے تو گرمی بڑی شدید تھی اور پسینے کے ریلے اتر رہے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کمر مبارک سے، تو وہ خاتون نے ایک شیشی لے لی اور شیشی کے اندر سرکار کا پسینہ جو ہے وہ جمع کرتی تھی اور اپنی خوشبو کے اندر اس کو ملاتی تھی۔ فرماتی ہیں خدا کی قسم یہ خوشبو اتنی شاندار ہوتی کہ مدینے میں کسی کی خوشبو ایسی نہیں جیسے کہ میرے پاس سرکار کی پسینہ ملی ہوئی خوشبو۔ تو عطر کا استعمال کرنا۔ اب بھائی کسی کو الرجی ہو، چھینکیں آتی ہو تو وہ الگ بات ہے، باقی خوشبو اچھی چیز ہے۔ تیسری چیز نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حیا، ہر نبی با حیا رہا ہے، کوئی نبی بے حیا نہیں رہا۔ اس لیے جتنے نبی ہیں ان کی تعلیمات جتنی ہیں وہ تمام با حیا تعلیمات ہیں، حیا کی تعلیم دی ہے۔ دیکھیے سرکار نے بھی حیا کی تعلیم دی ہے، فرما ایمان کے 70 سے زیادہ برانچیز ہیں، دیر آر مور دین 70 برانچیز آف ایمان، اور ان میں سے ایک شعبہ حیا ہے۔ حدیث پاک میں فرمایا والحیاء شعبۃ من الایمان، حیا ایمان کا بڑا زبردست شعبہ ہے، اور حیا کے جذبے کی وجہ سے آدمی گناہ سے بچ جائے گا، حیا کے جذبے کی وجہ سے اعمال صالحہ کرنے لگے گا۔ حیا ہوگی تو تو گناہ سے بچے گا کہ بھئی میرا پروردگار دیکھے گا تو کیا ہوگا؟ بچپن میں اچھی کتابیں پڑھائی جاتی تھیں اسکولوں کے اندر، تعلیم کے لیے اور تربیت کے لیے اچھی کتابیں پڑھاتے تھے۔ وہ ایک چھوٹا سا واقعہ اس کے اندر لکھا تھا کہ باپ نے بیٹے کو ساتھ لیا، بیٹا چھوٹا تھا، باپ بڑا تھا، لیکن موجودہ دور میں بیٹے کچھ بڑے ہو گئے، باپ کو چھوٹا سمجھتے ہیں۔ تو باپ جو ہے بیٹے کو لے کر گیا، اور بیٹے کو لے کر گیا کوکونٹ کا جو درخت آتا ہے نا، جس کو ناریل کہتے ہیں، وہ ناریل کے درخت کے نیچے گیا، اس کو ناریل اوپر سے اتارنے تھے، آم درخت تھا تو چرانے تھے۔ بیٹے کو نیچے کھڑا کیا اور کہا میں اوپر چڑھتا ہوں، جیسے ہی کوئی آ جائے، تجھے پتا چلے کہ کوئی آ رہا ہے تو فوراً مجھے جو ہے انفارم کر دینا، میں فوراً نیچے اتر جاؤں گا اور اتر کے ایک دم اپنے چلے جائیں گے، لیکن تجھے مجھے اطلاع دینا ضروری ہے۔ اچھی بات، ابا جان بالکل ایسا ہی کروں گا۔ اب بچہ جو ہے وہ اوپر نیچے کھڑا ہے، اور ابا جان جو ہے ناریل کے درخت پر چڑھ گئے۔ اوپر چڑھنے کے بعد پوچھا بچے کو، بیٹا اپنے کو کوئی دیکھ رہا ہے؟ تو بچے نے بڑا اچھا جواب دیا کہ ابا اوپر سے زیادہ اچھا دکھتا ہے کہ نیچے سے دکھتا ہے؟ میں نیچے کھڑا ہوں، آپ اوپر کھڑے، تو اوپر سے آپ کو منظر زیادہ اچھا دکھتا ہوگا، کوئی دیکھتا ہے نہیں دیکھتا ہے؟ تو باپ نے کہا میں تو ادھر ادھر نظر دوڑا چکا، مجھے تو کچھ نظر نہیں آتا۔ بیٹے نے کہا مجھے تو نیچے سے بھی نظر آ رہا ہے، کیا آپ کو دیکھ رہا ہے کوئی؟ بیٹا کوئی نہیں دیکھ رہا ہے، میں چاروں طرف برابر نظر دوڑا رہا ہوں، مجھے کوئی نہیں دیکھ رہا ہے۔ بیٹے نے کہا میں مدرسے گیا تھا تو مجھے استاد نے کہا کہ کوئی دیکھے کہ نہ دیکھے، اندھیرا ہو کہ اجالا ہو، اوپر ہو کہ نیچے ہو، صبح ہو کہ شام ہو، اندر ہو کہ باہر ہو، ایک دیکھنے والا یعنی اللہ تعالی ہمیشہ بندے کو دیکھتا ہے۔ او ہو ہو، گرتے گرتے بچ گیا باپ، اتر گیا نیچے اور کہنے لگا بیٹا آج تو نے عجیب سبق مجھے پڑھا دیا۔ دیکھو یہ جب یاد دلایا کہ ہمیں اللہ دیکھ رہا ہے تو گناہ چھوڑ دیا، اتر گیا کہ نہیں اتر گیا؟ فرماتے جب آدمی کو یہ استحضار ہوگا میرا رب مجھے دیکھ رہا ہے، میرے اعمال پر میرے رب کی نظر ہے، تو کیا ہوگا نتیجہ؟ فرمایا یہ حیا ہے، اس کے نتیجے میں گناہ سے بچ جائے گا، اور یہ اندر جو جذبہ ہے نا شرم کا، یہ اسے گناہوں سے دور کر دے گا، بچا دے گا، اس کی ایمان کی حفاظت کر دے گا۔ تو حیا کے ذریعے سے اس کا ایمان بچ جائے گا، حیا کے ذریعے سے اس کا دین بچ جائے گا، حیا کے ذریعے سے اس کی شریعت کا پاس و لحاظ اس کو سمجھ میں آ جائے گا۔ اور چوتھی بات فرمائی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے، ون نکاح، سب نبیوں نے نکاح کیا ہے، کیونکہ نکاح کے ذریعے سے آدمی صفا سے یعنی گناہ سے بچ جاتا ہے، بدکاری سے بچ جاتا ہے، زنا سے بچ جاتا ہے، ناجائز تعلق سے بچ جاتا ہے، اتنے بڑے جرم سے بچ جاتا ہے، گناہ سے بچ جاتا ہے، سوسائٹی میں امن و امان پیدا ہو جاتا ہے، اور پوری سوسائٹی کی ماں بہنیں مطمئن ہو جاتی ہیں۔ آج بے حیائیوں کا زمانہ آیا اور بے پردگیوں کا زمانہ آیا، جس کے نتیجے میں راستوں کے اندر لوگ حیوان بن گئے، ٹرینوں کے اندر بدکاریاں ہو رہی ہیں، بسوں کے اندر بدکاریاں ہو رہی ہیں، کہاں کہاں بدکاریاں ہو رہی ہیں۔ جہاں بے حیائی آئے گی وہاں بدکاریاں بھی آئے گی۔ اس لیے شریعت مقدسہ نے پردے کا نظام عورت کو دیا کہ اپنے آپ کو پورا کور کر کے باہر نکلے، کہ نہ اس کے حسن پر کسی غیر کی نظر پڑے، نہ اس کے جسم کے اوپر کسی کی غیر کی نظر پڑے، کہ جس کے نتیجے میں اس کا نفس بھڑک جائے اور جس کے نتیجے میں کوئی گناہ جو ہے وہ صادر ہو جائے۔ زنا بڑا خطرناک گناہ ہے، ابھی آپ پڑھ رہے ہوں گے واٹس ایپ کے اوپر کہ عورت بیچاری اکیلی سفر کر رہی تھی، غیر محرم، محرم ہو ساتھ تو سفر کرنا، اور ورنہ پھر اکیلے سفر کرنا عورت کی حیا کے لیے اور اس کی عزت کے لیے بڑا خطرے کا مسئلہ ہوتا ہے. اس بنا پر وہ خالون اکیلی سفر کر رہی تھی تو پولیس والے نے ٹرین کے اندر اس کے ساتھ بدکاری کا معاملہ کیا. ابھی ابھی تازہ بات ہے, کل کی بات کر رہا ہوں. یہ کیوں ہوتا ہے؟ یہ اس بنا پر ہوتا ہے. حالانکہ اس نے بیچاری نے برقع بھی اوڑا ہوا ہے لیکن تنہا دیکھا, عورت کے ساتھ کوئی محرم نہیں ہے, کوئی مرد نہیں ہے, تو وہ نالائق پولیس والے نے جس کا کام دوسروں کی پاک دامنیوں کا بچانا تھا اس نے جو ہے گناہ کا ارتکاب کیا. اور یہ کوئی ایک واقعہ نہیں ہے, وہ واقعہ آپ نے سنا ہوگا کہ دہلی میں بس کے اندر اجتماعی طور پر سب لوگوں نے مل کر ایک لڑکی کی عزت دری اور عصمت دری کی, کیسے حیوان بن گئے ہوں گے. اندازہ لگائیے, جب آدمی کو خواہشات کا بھوت سوار ہوتا ہے وہ انسان نہیں رہتا, وہ حیوان بن جاتا ہے, وہ جنسی درندہ بن جاتا ہے اور اس کے اندر کی انسانیت ختم ہو جاتی ہے. اور لڑکی بھیک مانگتی ہے عزت کی, حیا کی, شرم کی, اور کہتی ہے کہ نہیں میری عزت پر مت ہاتھ ڈالو, لیکن یہ حیوان اور شیطان کو سمجھ میں بات نہیں آتی. اس لیے شریعت مقدسہ نے کتنا پیارا راستہ بتایا, فرمایا نکاح کرو اور نکاح کے ذریعے سے اپنی خواہش کو کنٹرول میں لاؤ. ایک حدیث ہے جس کو امام بخاری رحمت اللہ علیہ نے نقل فرمایا, فرمایا یا معاشر الشباب, اے نوجوانوں, من استطاع منکم الباءۃ فلیتزوج, تم میں سے جس کے اندر مالی اعتبار سے اور جسمانی اعتبار سے نکاح کرنے کی طاقت ہو اس کو چاہیے کہ نکاح کر دے. فَإِنَّهُ أَغَدُّ لِلْبَصَرِ, اس بنا پر کہ یہ نگاہوں کو جھکانے والا ہے, نکاح نگاہوں کو جھکانے والا ہے. وَأَحْسَنُ لِلْفَرْجِ, اور فرمایا کہ تمہاری شرمگاہوں کا محافظ ہے نکاح. اس بنا پر شریعت مقدسہ نے نکاح کی ترغیب دی ہے, حضور نے نکاح کیے بھی ہیں اور اپنی بیٹیوں کے نکاح کروائے بھی ہیں اور دوسروں کے بھی کئی کے نکاح حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کروائے ہیں. تو فرمان نکاح کے موقع پر چار چیزیں مد نظر رکھی جاتی ہیں, چار چیزیں ملحوظ رکھی جاتی ہیں. نمبر ایک, لڑکی کے لیے جب لڑکا تلاش کرتے ہیں اور لڑکے والے جو ہیں لڑکی ڈھونڈنے جاتے ہیں تو سب سے پہلے تو لڑکی کا حسن و جمال دیکھتے ہیں کہ دیکھنے میں کیسی لگتی ہے, اچھی لگتی ہے کہ نہیں لگتی ہے, قبول صورت ہے, حسین صورت ہے کہ نہیں ہے. اور شریعت نے نہ نہیں کہا کہ نہیں اچھی ہو پھر بھی کالی کلوٹی لاؤ, ایسا نہیں کہا ہے. خوبصورت اگر ملتی ہے تو لائیے, کوئی بات نہیں ہے, خوبصورتی نعمت ہے. اس بنا پر کہ اگر لڑکی خوبصورت ہوگی تو نظر شوہر کی لڑکی کے علاوہ اپنی بیوی کے علاوہ کسی غیر کی طرف نہیں جائے گی, تو یہ نعمت ہے. تو اگر لڑکی کی حسن کو دیکھتے ہیں اور لڑکی کے جمال کو دیکھتے ہیں, شریعت نے نہ نہیں کہا, فرمایا دیکھو یہ بھی دیکھنے کی چیز ہے, کیونکہ اس سے شوہر کی آنکھیں ٹھنڈی رہے گی, نتیجہ یہ ہوگا کہ کسی غیر کے اوپر اس کی نظر نہیں جائے گی اور دوسروں کی عزتیں محفوظ رہے گی. کتنی پیاری بات کہی. نمبر دو, مال دیکھتے ہیں. دوسرے نمبر پر مال دیکھا جاتا ہے. اب مال جو ہے یہ بھی دیکھنے کی چیز ہے, اس بنا پر کہ مالدار گھرانے کی ہوگی تو امید ہے کہ کھائے پیے ہوئے گھرانے کی ہوگی تو آتے ہی شوہر کے مال پر ٹوٹ کر اسے صاف ستھرا نہیں کر دے اور بالکل جو ہے اس کو کلاش نہیں بنا دے گی اور ڈیمانڈوں پہ ڈیمانڈیں نہیں کرے گی, سمجھ کے آئے گی اس نے کھایا پیا ہوا ہے, مال دیکھا ہوا ہے. اس نے نہیں دیکھا اور دیکھا وہ ذرا الگ قسم کا بیہیویئر کرتا ہے, اور جس نے پہلے سے دیکھا ہوا ہوتا ہے اس کا انداز کچھ اور ہوتا ہے. اور مال ویسے بھروسے کی چیز نہیں ہے, آج ہے اور کل نہیں ہے. ایک بادشاہ گزرے ہیں جس کا نام تھا تیمور لنگ, ایک پیر سے لنگڑے تھے, اور نام تھا تیمور، بادشاہ تھے. تو تاتاری جو قبائل ہیں ان میں یہ بادشاہ ہیں. مغل جو ہیں وہ بھی آگے جا کے ان کی نسلیں تاتاریوں سے ملتی ہیں جب وہ ہندوستان میں آئے. تو تیمور لنگ، لنگ اس بنا پر کہا کہ پیر سے لنگڑے تھے، فارسی میں لنگڑے کو لنگ کہتے ہیں. اس نے ایک بات ظاہر کی، تیمور لنگ نے کہا کہ مجھے کوئی ایسا اسسٹنٹ ملے کہ میرے کو جواب نہیں دینا پڑے، وہ میری طرف سے جواب دے دے، ایک دم حاضر جواب ہونا چاہیے. ادھر سوال کیا جائے فوراً جواب دے دے، ادھر سوال کرے فوراً جواب دے دے، ایسا کوئی ملے نہ مجھے تو میں اس کو فوراً جو ہے بڑا وظیفہ دوں گا اور اپنے پاس رکھوں گا. تو ایک قافلہ باہر سے آیا ہوا تھا، اس کے اندر ایک آدمی تھا. وہ آدمی جو ہے بڑا حاضر جواب تھا لیکن اتفاق سے نابینا تھا، یعنی بلائنڈ تھا. لوگوں نے اپروچ کیا اس کو، اور اپروچ کر کے اس کے پاس گئے اور یوں کہا کہ بھائی آپ کے پاس بڑی خوبی ہے، آپ حاضر جواب بہت ہیں، لہذا آپ بادشاہ کے سیکرٹری بن جائیے، لے جاؤ مجھے بادشاہ کے پاس. لے گئے، بادشاہ نے انٹرویو لیا. اب انٹرویو میں سب سے پہلے کیا کریں گے، سوال یہ پوچھیں گے بھائی تمہارا نام کیا ہے. نام پوچھا بادشاہ نے، بھائی آپ کا کیا نام ہے. جواب دیا میرا نام دولت خان ہے. کہتے ہیں بادشاہ نے کہا کہ دولت اور پھر اندھی، یعنی نام تو دولت خان ہے لیکن تو اندھا ہے. بادشاہ نے کہا کہ دولت اور وہ بھی اندھی. وہ تو حاضر جواب تھا، اس نے کہا اندھی نہ ہوتی تو لنگڑے کہیں آنے کی میرے کو ضرورت نہیں. کیا میں بات یہ کہہ رہا تھا کہ دولت تو آنے جانی چیز ہے، یہ ہمیشہ رہنے کی چیز نہیں ہے. میرے شیخ جو تھے نا وہ ایک بات بیان کرتے تھے، ایک واقعہ بیان کرتے تھے. ایک بادشاہ کے دروازے پر ایک فقیر آیا، بالکل بھیک منگا، لباس بھی پھٹا ٹوٹا اور سب، اور چوکیدار سے کہا کہ مجھے بادشاہ سے ملنا ہے. ارے بھائی تیرا دماغ خراب ہے کیا، تو ذرا اپنی اوقات دیکھ، ذرا اپنی حیثیت دیکھ، تیرے کپڑے دیکھ بادشاہ کے ساتھ ملنے کے لائق. یہاں تو بڑے بڑے مالدار، بڑے بڑے وزرا وہ ملتے ہیں، اور تو ایسا حیات بنا کے آیا اور تو کہتا ہے میں بادشاہ کے ساتھ ملوں گا. فرمایا بھائی بادشاہ کے ساتھ میری رشتہ داری، ریلیشن بہت کلوز ہے. اچھا تو بادشاہ کا رشتہ دار ہے؟ چوکیدار چونک گیا. کا رشتہ ایسا ہے، اتنا زبردست رشتہ ہے کہ تو دروازہ کھول کے رکھے گا. اچھا کیا رشتہ ہے بھائی تیرا؟ کا بادشاہ کی بیوی اور میری بیوی آپس میں بہنیں ہیں. ارے تو ایسا غریب اور مفلوک الحال کہ راستے میں گھوم رہا ہے اور بادشاہ جو ہے بادشاہی کر رہا ہے. فرمایا وہ تو تقدیر کی بات ہے کہ کسی کو اللہ بادشاہ بنا دے، کسی کو غریب بنا دے، کسی کو فقیر بنا دے، کسی کو امیر بنا دے، یہ تو تقدیر کے کھیل ہیں، یہ تو مقدر کی بات ہے. اس کو اللہ نے امیر بنا دیا، مجھے فقیر بنا دیا. اچھی بات ہے، میں بات کہتا ہوں. وہ گیا چوکیدار بادشاہ کے پاس اور جا کر کہا کہ آپ کے ہمزلف آئے ہیں، یعنی آپ کے اور آپ کی بیوی اور ان کی بیوی دونوں آپس میں بہنیں ہوتی ہیں، ایسے ایک شخص آئے ہیں. اچھا کہا میرے کو تو معلوم ہی نہیں ہے کہ میری عورت کی کوئی اور بھی بہن ہے اور میرا کوئی ہمزلف ہے، تو کہتا ہے اور میں سنتا ہوں. پہلی مرتبہ زندگی میں میرے کو یہ رشتے کا پتہ چلا. اس نے بطور مزاح کے یوں کہا کہ بلا لے وہ فقیر کو. فقیر آیا تو بادشاہ نے اپنی بیگم کو بلایا اور یوں کہہ کے بلایا کہ تیرا بہنوں ہی آیا ہے. اس کو بھی بڑی حیرانی ہوئی. شہزادی نے کہا یہ میرا بہنوں ہی. بادشاہ کی بیوی نے کہا میری تو کوئی بہن ہے ہی نہیں، یہ مجھے خبر نہ تھی، پڑھا آئے لو چکر ہو کوئی. کہ وہ آیا ہوا ہے, وہ یوں کہتا ہے کہ میں اور اس کی بیوی اور تو دونوں بہنیں ہیں, وہ بھی بڑی جو ہے لباس وباس پہن کر تیار ہو کر آئی کہ چلو میں دیکھوں اپنا بہنوئی کیسا ہے. جب وہ آئی تو بادشاہ اور وہ اس کی بیوی دونوں مل کر خوب ٹھٹھا کرنے لگے, خوب ہنسنے لگے. تو فقیر نے کہا میری غریبی پر ہنستے ہو اور اپنی امیری سے لطف اٹھا رہے ہو, کوئی بات نہیں, تم کو امیر بنانا یہ میرا فیصلہ نہیں تھا, اللہ کا فیصلہ تھا. مجھے فقیر بنانا یہ اللہ کا فیصلہ تھا, میرا فیصلہ نہیں ہے. تو فقیر ہونا یہ اللہ نے جو فیصلہ کیا اس کے نتیجے میں ہے, امیر بننا اللہ کے فیصلے کے نتیجے میں. تو تم میری فقیری پہ نہیں ہنستے, اللہ کے فیصلے پہ ہنس رہے ہو. اوہو, تو نے تو عجیب بات کر ڈالی, تو نے تو سب ہماری خوشیاں چھین ڈالی, تو نے تو بڑی عجیب بات کہی. تو تو یوں کہتا ہے کہ اگر ہم ہنسے ہیں تیرے اوپر تو اللہ کے فیصلے پر ہنسے ہیں, اور اللہ کے فیصلے پر ہنسنے والے کی پکڑ کب آئے گی نہیں کہہ سکتے. اس لیے حالات دیکھو, غریب کو دیکھو تو عبرت حاصل کرو, ہنسو مت. کسی مجبور کو معذور کو دیکھو تو ہنسو مت, اللہ کا شکر بجا لاؤ, اللہ تو نے اس کو ایک آنکھ دی ہے, مجھے دونوں آنکھیں تو نے عطا فرمائی ہے, اللہ تو نے اس کو ایک پیر دیا, تیرا کتنا بڑا کرم کہ تو نے مجھے دو پیر عطا فرمائے. اب کسی غریب کو دیکھو تو اللہ کا شکر بجا لاؤ کہ اللہ تو نے دروازے پر کسی کے ہاتھ پھیلانے والا نہیں رکھا, مجھے تو نے بے نیاز رکھا, مجھے مال عطا فرمایا, اللہ تجھے مجھے بھوکا نہیں رکھا. تو اللہ کا شکر ادا کرنے کا جذبہ اپنے اندر رکھو, اور جتنا شکر بجا لاؤ گے اللہ تعالیٰ نعمتوں میں اضافے فرمائے. اب بادشاہ نے کہا کہ تو نے ایک جملے کے اندر جو ہے ہم کو بڑا عبرت اور بڑی سبق کا معاملہ کر دیا, لیکن میں پوچھنا چاہتا ہوں کہ تو نے ایسا جھوٹ کیوں بولا جبکہ تجھے معلوم ہے کہ تیری بیوی اور میری بیوی بہنیں نہیں ہیں, اس کے باوجود تو نے یہ جملہ کہا کہ بادشاہ اور میں دونوں ہمزلف ہوتے ہیں اور دونوں کی عورتیں آپس میں بہنیں ہیں, کیوں کہا تو نے یہ جملہ, بتائے گا تو؟ اس نے کہا بالکل بتاؤں گا, میں نے جھوٹ نہیں بولا ہے آپ سے, بالکل سچی بات کرتا ہوں. اور وہ سچی بات کیا ہے؟ سچی بات یہ ہے کہ امیری ایک بہن ہے اور فقیری اس کی دوسری بہن ہے. آپ کی شادی امیری سے ہوئی ہے, میری شادی فقیری سے ہوئی ہے. آپ امیر ہیں تقدیر سے, میں تقدیر سے فقیر ہوں. ہم دونوں آپس میں ہمزلف ہوئے کہ نہیں؟ امیری اور فقیری دونوں بہنیں ہیں, ایک سے آپ کا نکاح ہوا, ایک سے میرا نکاح ہوا. میں عرض کر رہا تھا کہ مال اور دولت آنی جانی چیز ہے, لہذا اس کی بنیاد پر تکبر کرنا, بڑائی کا اظہار کرنا یہ نہیں ہونا چاہیے, بلکہ شکر جو ہے وہ بجا لانا چاہیے. تو عرض کر رہا تھا کہ نکاح کے موقع پر مال دیکھو منع نہیں ہے, پھر فرمایا کہ جمال دیکھو منع نہیں ہے, اور عورت کے اندر کمال دیکھو تو منع نہیں ہے. عورت اچھے خاندان کی اور نیک خاندان کی ہے یہ دیکھو تو منع نہیں ہے, یہ سب دیکھو, لیکن سب سے زیادہ دیکھنے والی بات حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی کہ سب سے زیادہ تو دیکھنے کی چیز ہے جو دائمی طور پر رہنے والی ہے, جو ہمیشہ رہنے والی ہے, وہ دین ہے جو قبر میں بھی ساتھ جائے گا, آخرت میں بھی کام آئے گا, پل صراط پر بھی کام آئے گا, قبر کے اندر بھی کام آئے گا. مال ہوگا تو قبر کے کنارے تک کام آئے گا, اور جمال ہوگا قبر کے کنارے تک کام آئے گا. بیماری آئے گی تو جمال ختم ہو جائے گا, حالات آئیں گے تو مال ختم ہو جائے گا. اور نسب کی بنیاد پر اللہ کے یہاں فیصلے نہیں ہوتے, اللہ کے یہاں فیصلے ہوتے ہیں تقویٰ کی بنیاد پر, دین کی بنیاد پر. کامیابیاں اس بنیاد پر ملتی ہیں. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اِنَّا اَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ اَتْقَاكُمْ, اللہ کے نزدیک مکرم اور عزت والا مال کے اعتبار سے نہیں بنے گا, فرماتے ہیں تقویٰ کے اعتبار سے بنے گا، جو جتنا متقی ہوگا، جو جتنا پرہیزگار ہوگا، جو جتنا اللہ سے ڈرنے والا ہوگا، فرمایا اتنا اللہ کے نزدیک وہ ہوگا، اللہ کا پیارا ہوگا، اللہ کا مقرب ہوگا۔ لڑکی تلاش کرو تو ایسی تلاش کرو کہ تم قبر میں چلے جاؤ لیکن اس کی کوکھ سے جنم لینے والی اولاد تمہیں عیسیٰ علیہ ثواب کر رہی ہو، نمازیں پڑھ رہی ہو، تلاوت کر رہی ہو، ہاتھ اٹھا کر رو رو کر تمہاری مغفرت کی دعائیں کر رہی ہو، اور نماز پڑھے تو تمہیں دعا دے، اور تلاوت کرے تو تمہیں دعا دے، اور کہے کہ ہمارے ماں باپ پر اللہ رحم فرمائے، قبروں میں نور برسائے کہ انہوں نے دین سکھایا تو آج ہماری زندگیوں میں دین آیا، تو دین کام آئے گا اور ہمیشہ رہنے کی چیز ہے، یہ دولت کوئی چھین نہیں سکتا۔ تو سرکار نے وصف بیان فرمایا کہ لڑکی تلاش کرو تو دیندار تلاش کرنا، اب اگر زندگی باقی ہے تو دیندار لڑکیوں کا نتیجہ کیا ہوتا ہے، اولادیں کیسی آتی ہے، انشاءاللہ اس کی تفصیل کل عرض کریں گے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل سیدنا محمد مبارک وسلم، آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار، قنا عذاب القبر وقنا عذاب الحشر وقنا عذاب الفقر وقنا عذاب الدین، واحشرنا یوم القیامۃ مع الابرار۔ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا وہب لنا من لدنک رحمۃ انک انت الوہاب۔ ربنا اغفر لنا ذنوبنا واسرافنا فی امرنا وثبت اقدامنا وانصرنا علی القوم الکافرین۔ اللہم آئنا علی تلاوۃ القرآن وذکرک وشکرک وحسن عبادتک۔ اللہم لا مانع لما آتیت ولا معطی لما منعت ولا راد لما قضیت ولا ینفع ذا الجد ملک الجد۔ اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ، اللہم ارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابہ۔ اللہم حبب الینا الایمان وزینہ فی قلوبنا وکرہ الینا الکفر والفسوق والعصیان واجعلنا من الراشدین۔ یا حی یا قیوم برحمتک نستغیث، اصلح لنا شاننا کلہ ولا تکلنا الی انفسنا طرفۃ عین۔ اللہم انک عفو کریم تحب العفو فاعف عنا یا کریم۔ اللہم تقبل صیامنا وقیامنا فی شہر رمضان۔ اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما، کوتاہیوں سے درگزر فرما، اپنا فضل اور کرم شامل حال فرما۔ اے اللہ اس ماہ مبارک کی قدر نصیب فرما، اعمال صالحہ کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ تلاوت کا جذبہ عطا فرما، اللہ روزوں کو قبول فرما، تراویح قبول فرما، جو حفاظ سنا رہے ہیں ان کا سنانا قبول فرما، جو سن رہے ہیں اللہ پوری قدر کے ساتھ ان کو سننا نصیب فرما۔ اے اللہ مسجد کو قبول فرما، مسجد کی حاضریوں کو قبول فرما۔ اے اللہ رمضان میں جو مختلف طاعات اور عبادات ہو رہی ہیں اپنے فضل سے ان کو قبول فرما، جو جود و سخا ہو رہا ہے اے اللہ اس کو بھی قبول فرما۔ اے الہ العالمین اس کی برکت سے نافرمان اولاد کو فرما بردار بنا دے۔ اے اللہ جو بیویاں پریشان ہیں شوہروں سے، اللہ ان کو بھی پریشانیوں کو دور فرما دے۔ جو شوہر اپنی بیویوں کی نافرمانیوں سے پریشان ہے اور ان کی دل تنگیوں سے پریشان ہے، اے اللہ یہ پریشانیوں کو بھی دور فرما دے۔ اے اللہ جو بیمار ہیں ان کو شفاء کاملہ عطا فرما دے۔ اے اللہ دنیا سے ایمان پر جانے والوں کی مغفرت فرما دے، جنت میں اعلیٰ اور بالا مقامات عطا فرما دے۔ اے اللہ پورے مجمع کی مغفرت فرما دے، جہاں جہاں تک سنا جا رہا ہو اور ہاتھ اٹھائے گئے ہوں اور تیرے دربار میں ہاتھ پھیلائے گئے ہوں، اپنے فضل سے یہ تمام کو منظور فرما دے، قبول فرما دے۔ اے اللہ باقی ایام کی قدردانی نصیب فرما، اس کے ضیاء سے اے اللہ ہماری حفاظت فرما۔ اے الہ العالمین یہ دعائیں اپنے فضل و کرم حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے طفیل قبول اور منظور فرما۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔